أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں. الحمد للہ رب العالمین ویری گڈ. ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم تھوڑا سا اپنی ان شاء اللہ تھوڑا سا ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پہلے ماشاء اللہ بڑی اچھی شیئرنگ کری, بہت اچھے کمنٹس تھے سب کے. اور الحمد للہ جیسے کہ ہم نے تھوڑا سا استاذ کے ساتھ ریکیپ کرتے بھی دیکھا کہ سبحان اللہ قرآن ہمیں کس کس طرح سے گائڈ کرتا ہے ہر وے آف لائف میں. ان شاء اللہ آپ کے کچھ کمنٹس ہم کو بھی ریڈ کریں گے ساتھ ساتھ کہ عام زندگی میں ہم نے دن کو کیسے اپلائی کرنا, دین کو کیسے اپلائی کرنا ہے. بالکل صحیح, یعنی کہ ہماری ڈیلی لائف جو کہ زیادہ تر ڈیلنگس پر ہوتی ہے تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے نا. اینڈ ڈونٹ پریشرائز اسپاؤزز فیملیز ٹو ٹرانسگریس باؤنڈریز آف اللہ اینڈ ڈونٹ ٹرانسگریس باؤنڈریز آف آؤٹ آف لو. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور بچے, گھر, ہسبینڈ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے دین میں. بالکل صحیح آپ نے لکھا. اور یہ کہ جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر انسان کی فکریں کافی حد تک کم ہوتی ہیں نا. یعنی ایک طرف ہے تو وہ جو جنگ ہوتی ہے ایک طرح سے وہ الحمدللہ کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جب کوئی ہیلپر مل جائے تو ہمارے رستے میں آسانیاں اور بہت آ جاتی ہیں نا. لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں حلال کو حرام کرنا ہے اور نہ ہی حرام کو حلال کرنا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, ان کو پار نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم نے خود بھی آگ سے بچنا اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد توبہ کے پانی سے, توبہ کی شریعت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, الحمد للہ استاذہ ہمارے سوچ رہی ہیں. ان شاء اللہ یہ کہ پھر بعد میں ایٹ دا اینڈ ہم تھوڑے سے کمنٹس کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں؟ ٹھیک ہے، شاید آن لائن پہ لکھے ٹھیک ہے. بس الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تسر وتم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 29ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے سورۃ ملک ہے. سورۃ پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی پارے پہ بات کر دوں. جی بولیے. آپ لوگوں نے کبھی اس ترتیب کو نظر میں رکھا؟ جی، سورۃ الخاقہ، اس کا موضوع قیامت ہے. اور قیامت سے مطلب کیا ہے کہ جب بھی کسی سے دین کی کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کی بات، پھر رسول کی بات، اور پھر عقیدہ آخرت کی بات، کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. جب لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو باقی کام بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر اس سے اگلی سورت معارج ہے. سورت معارج میں بھی کسی حد تک ہمیں قیامت کی بات ہے، ایک سے زیادہ تو ایک میں جہنم کی. اور پلس سورت معارج میں ان کاموں کا ذکر ہے، جیسے ہم نے سورت مومنون میں پڑھا تھا قد افلح المومنون، اسی طرح یہاں بھی ایک چیک لسٹ ملے گی. اس کے بعد سورت نوح، دائی دین کس استقامت سے کام لے کہ چلتا ہی جائے. حضرت نو ایک رول ماڈل کے طور پہ دکھیں گے. اس کے بعد سورت جن آئے گی، جس کا میسج کیا ہے کہ کوئی سنے نہ سنے تم اپنا کام کرتے جاؤ، اگر طائف والے جھٹلا دیں گے تو اللہ جنوں کی ایک جماعت کو بھیجے گا جو تمہاری دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. جب آئے گی سورت پھر بات کریں گے. یہاں بس ایک سٹریچ میں بات کریں کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورت مزمل اور مدثر، دونوں اکٹھی. سورت مزمل میں قیام فی اللیل ہے، تو سورت مدثر میں قیام فی النہار ہے. ابتدائی دور کی صورتیں کہ دعوت دینے والا راتوں کو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے اور دن کو کیسا کرے. پھر اس کے بعد سورت الانسان یا سورت دہر جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں پرپز آف لائف اور زندگی کی حقیقت، انسان خود کے، یعنی اس کا ٹاپک انسان ہے، کیونکہ دعوت کے نقطے میں لوگوں کو ان کا مقام بھی دکھانا لازمی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سورت باہر میں ہمیں جنرل ڈسکرپشن ملے گی کہ روایات میں تھے کہ ایک صحابی صرف اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے تھے کہ اتنی خوبصورت وہ جنت ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے تو سورت مرسلات جس کے اندر جہنم کی باتیں، سورت بیچ میں قیامت سورت گزری جی، سورت قیامت جو ہے سورت مزمل اور مدثر کے بعد جو سورت قیامت آئے گی تو اس میں انسان کو اس کی بے بسی دکھائی گئی کہ تم تو اپنے ہاتھوں کے پور جو ہیں انگلیوں کے اس کو بھی درست نہیں کر سکتے، اور موت کی جانکاری، یعنی اس میں بھی بنیادی طور پہ دوبارہ قیامت کا تذکرہ چھیڑ کر پھر سورت الانسان میں جنت کے تذکرے اور سورت مرسلات میں جہنم کے قصے ہیں. یہ تو تھا پارے کا تعلق. اب چلتے ہم پارے کے اندر سے پہلی سورت، سورت مومنون، سوری سورت ملک. ابھی ہم پیچھے نظر ڈالیں تو 28 پارے کی آخری سورت سورت تحریم تھی، اس میں مدنی رنگ تھا، گھریلو باتیں تھیں. اب یہاں آپ ایک دم محسوس کریں گے کہ موضوع پلٹے گا اور مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ترتیب الہامی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسب ڈوز کے ساتھ ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جنت کی ساری باتیں کٹھی بتا دیں، جہنم کی ساری آیتیں کٹھی کر لیں، اور اس طرح. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا تو اس میں ایک مناسب مقدار ہوتی ہے نمک کی، 3 چمچ ڈالتے ہیں. پوری ہڈیا میں اگر آپ 3 چمچ ڈالتے ہیں تو سب کو تھوڑی تھوڑی مناسب طریقے سے مل جاتی ہے، اور اگر اس سارے نمک کو اکٹھا کر کے کسی ایک ہی پلیٹ میں ڈال دیں تو نقصان ہوگا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر جنت کی باتیں، پھر جہنم کی باتیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جذب کرنے والی کتاب ہے، اس کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہیں سورت ملک پہ. نام ہی کتنا خوبصورت ہے، اللہ کی بادشاہی، اللہ کا بڑا پن. قرآن پورا ہوتا ہے تو بندے کا دل اللہ کی بڑائی سے اور زیادہ بھر جاتا ہے. سورت ملک بہت ہی مشہور سورت بھی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے. مکی سورت ہے، 30 آیتیں اور 2 رکوع. ملک لفظ بادشاہی ہے، جب یہ سورت میں آئے گا تو اس کی کچھ چیزیں آپ کو لکھائیں گے. اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں جس میں صرف چند روایتیں صحیح اور حسن درجے کی ہیں. انہی میں سے چند روایتیں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں. ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، اور جب میں لفظ 30 پڑھتی ہوں نا تو میرے دل میں ایک مہینہ آتا ہے. روز کی ایک آیت یاد کر لیں تو ایک مہینے میں سورت ملک یاد ہو جاتی ہے. فرمایا یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت میں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کسی جنت میں داخل کرا دے گی. یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے اور ناصر الدین البانی نے اس کو درست کہا. پھر ترمذی کی ایک اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی رات کو سونے سے پہلے سورت الف لام میم سجدہ، وہ جو 21 پارے میں آتی ہے، اور سورت ملک ضرور پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے ایک روایت ہے، سورت التبارک ہی المانیت من عذاب القبر، سورت ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے. یہ بھی ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. اسی کے اوپر ایک کہانی نام کی ایک ریکارڈ سی ڈی بھی ہے جس میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ کے حکم سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ہم سب اگر اپنا تعلق اس سورت کے ساتھ دیکھیں تو کم از کم ہم سب کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورت ملک ہر آدمی، ہر مومن کے دل میں ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس میں آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر. وہ سورت تبارک ہے، یہ قرطبی کی روایت ہے، ترمذی میں ہے، یعنی ترمذی پہ روایت ہے بیسیکلی. تو سورت ملک کو سورت تبارک بھی کہتے ہیں. بعض جگہ اس کو واقعہ اور منجیہ بھی کہا گیا. واقعہ واقعی سے، واق تقوی بھی اسی سے ہے، بچانے والی، اور منجیہ سے مراد نجات دینے والی صورت ہے. تو یقیناً کسی صورت کے اتنے ناموں کا ہونا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے کی دلیل ہے اس کو دیکھیں گے. اور سورت کا نام پہلی ہی آئے تبارک الذی بیدہ الملک سے ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی کوئی نہیں پتا, مگر اس کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ یہ مکی دور کے آغاز کی سورت ہے. سورت کے اندر ہے کیا؟ اس کا مضمون اسلامی تعلیمات کا تعارف. اکثر ساتھیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر کسی جگہ فرسٹ ٹائم آپ نے دین کی بات کرنی ہے, کوئی آپ سے کہتے درس دے ہمیں آ کے کچھ سکھائے, سورت ملک لے جائیں اور کھول کے بس اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کا ترجمہ بتاتے جائیں. پرپز آف لائف بھی ہے اس میں اور توحید بھی ہے کہ غفلت میں لوگوں کو اللہ کے دین سے, خاص طور پہ مکی صورتوں کا جو آغاز ہے, یعنی سوری ابتدائی طور کی جو مکی صورتیں, اس میں تو پیدائش کے مقصد کو بہت کھول کے بیان کیا گیا. پہلی پانچ آیتیں یعنی آیت نمبر 1 سے 5 تک, اس میں انسان کو احساس دلایا گیا کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور ڈسپلنڈ ورلڈ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن بھی بکھیرا ہے اور اتنی اس کے اندر اس میں اس دنیا کے ہر کام کے اندر مقصد بھی ہے. یعنی ہم سب کو آرگنائز ہونا سکھائے گی یہ صورت اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ہم محسوس کریں گے. آیت نمبر 6 سے لے کر 11 یعنی 6 سے 11 تک کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے جو آخرت میں نکلیں گے, اور بتا دیا گیا کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا تاکہ تم ان کی باتوں کو سن کے ڈرو, نہیں مانو گے تو جہنم میں جا کے کہو گے کہ کاش ہمیں کوئی کہتا اور ہم اس کی بات مانتے, اعتراف کرو گے سننے کا لیکن نہ ماننے کا. پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں بتا دیا کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں, تمہاری کھلی بھی جانتا ہے تمہاری چھپی بھی جانتا ہے, حتیٰ کہ دل کے وسوسے بھی جانتا ہے, تو لہٰذا اس سے بے نیاز ہو کر نہ رہو. آیت نمبر 15 سے 23 اس میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جن کو عموماً انسان توجہ نہیں دیتا. سوچنے کی دعوت ہے, افامین تم یا افامینا, غور کرو فکر کرو, زمین کو دیکھو رزق کو دیکھو اور باقی چیزوں کو دیکھو, اور یہ سب چیزیں اگر اللہ حکم دے تو ایک منٹ میں تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. کون ہے جو تم کو تمہارے کون ہے پھر جو تم کو بچائے گا؟ پھر آئے 24 سے 27 میں جواب دہی, آخر تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا اور نبی تمہیں قیامت کا دن تاریخ نہیں بتاتے بلکہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی باتوں کا جواب دیا گیا جو اللہ کے نبی اور ساتھیوں کے خلاف وہ کرتے تھے, آپ کو کوستے تھے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتے تھے. تو کہہ دیا گیا کہ بس مانو نہ مانو یہ تم اللہ کے رحم کی وجہ سے بچے ہوئے, ورنہ تم بچ نہیں سکتے تھے. اور پھر آخری آیت میں ایک سوال ہے کہ اگر اللہ اس سارے پانی کو خشک کر دے تو کوئی ہے جو اس کی جگہ دوسرا پانی لائے؟ بڑی لائٹ سی صورت ہے, بے بس کرنے والی. آئیے اب صورت کی آیتوں پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. کون سا ذات؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ دو آیتیں ہیں, اور پہلی آیت میں خالق کی پہچان ہے اور دوسری آیتوں میں مقصد حیات ہے, پرپز آف لائف. اور جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کی زندگی کا نقشہ تو ضرور بدلے گا. وہو العزیز الغفور, اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. اگلی آیتوں میں کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, لیکن ہم تھوڑا سا بات کریں گے لفظ تبارک پہ. تبارک کا لفظ برکہ سے, برکت مبالغے کا سیگا ہے. ہر انسان فطری طور پہ چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملے. سب سے پہلے عمر میں برکت ہو, رزق میں برکت ہو, اولاد میں برکت ہو, صحت میں برکت ہو. تو لفظ برکت میں بلندی ہوتی ہے, رفعت اور عظمت. اسی طرح دوسرا اس میں معنی ہوتا ہے افزائش اور فراوانی, یعنی گروتھ نرشمنٹ. اور تیسرا معنی برکت کا ہوتا ہے دوام اور ثبات, ایور لاسٹیسٹی, قائم اور دائم رہنا. چوتھا اس کے معنی میں آتا ہے کثرت خیرات اور حسنات, خیر کی کثرت اور نیکیوں کی کثرت. میں دہرا دیتی ہوں، برکت کے لفظ میں مختلف معنی ہے. نمبر ایک بلندی اور عظمت، نمبر دو گروتھ، افزائش، پھیلاوا، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا. تیسرا اس میں دوام اور ثبات، یعنی ایورلاسٹیسٹی. اور چوتھا خیرات، یعنی نیکیوں کی کثرت اور حسنات کمانی پایا جاتا ہے. عرب لوگ کسی جگہ اونٹنی کے بیٹھنے اور بیٹھ کر اٹھنے کو برکہ کہتے تھے. سورت فرقان کے پہلے لفظ میں بھی آپ کو یہ سب باتیں کم و بیش بتائی گئی تھی کہ جب اونٹنی کہیں بیٹھ کے اٹھتی تھی تو اس کو بابرکت سمجھتے تھے. اور اس کی مثال ابو ایوب الانصاری ہے اور مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ کے اٹھ گئی اور آپ نے پھر اس کو مسجد کے لیے چوز کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تبارک اللہ سی، بس اتنا رک جائے، وہ ذات بابرکت ہے. کون سی ذات؟ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. پتا کیا چلا کہ برکتوں کا اصل سرا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے راستے میں جو چیز لگے گی اس میں برکت آئے گی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج شکوا کرتے ہوئے دکھتے ہیں، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، دودھ میں برکت نہیں، دال میں برکت نہیں، چائے کی پتی میں برکت نہیں. تو برکت کب اٹھتی ہے؟ جب اللہ کا نام اٹھ جاتا ہے. جتنی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز آتی جائے گی ببرکت ہوگی. آپ کہیں گے اس کی مثال، سب سے پہلے اس کی مثال تو مکہ ہے. مکہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے، اوپر سے بھی دیکھتے ہیں اور جب بسوں میں سفر کرتے ہیں. یقین کریں اللہ کے گھر کے ارد گرد جو جگہ ہے نا، بس وہیں آبادی ہے. اس سفر میں جو میں نے بہت دعا کی، پتہ نہیں میری دعا بھی صحیح تھی کہ نہیں، پانچ گھنٹے تقریباً، چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ، اس طرح مدینہ سے جدہ میں بھی چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں. بیرن لینڈز ہیں، کوئی ٹیلا ٹبا نہیں آتا. میں کہتی تھی اللہ ساری دنیا کو یہاں بسا دیں، ویزے آسان کر دیں، عربی زبان کو مسٹ کر دیں، ان کو کہیں لاؤ اپنا پیسہ خود بناؤ اور آباد کرو، پوری دنیا کے مسلمان تو کم از کم یہاں سما سکتے ہیں. دل کھول کے دعائیں گی اور کہا کہ اگر اللہ ہمیں کسی جگہ کہیں کھڑا کر کے بات کرنے لگا کر دے تو جو روز دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں اپنے ویزے والوں نے کیے ہوئے ہیں نا، جس کی مثال ہمیشہ میں نارویجین ہی دیتی ہوں کہ ناروے کا ویزا آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ نارویجین نہ سیکھیں اور پھر ان کا کلچر نہ سیکھیں اور کچھ آورز دینے پڑتے ہیں. آج سعودی عرب کے تحت پوری دنیا میں اسلام یوں پھیل سکتا ہے جیسے جنگل کی آگ. ایک آفر دے دیں، آؤ ہمارے ملک، یہاں عربی کورسز کرو، قرآن کی تفسیر مشق کر دیں، ایک 10 پارے کر لو تو گرین کارڈ مل جائے گا، 20 کر لو تو ایک آرٹیفیشل عرضی سا تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا، اور پورا قرآن سیکھ لو تو پوری مل جائے گی. لوگوں نے آ کے محنت ہی کرنی ہے نا. یہ باتیں اب ایک وہ کہنا چاہیے نکار خانے میں توتی کی آواز ہی ہے، لیکن خواہش ہے دل میں. میرا اگر سعودی عرب ہوتا پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیتی اور وہاں جگہ جگہ یونیورسٹیز بن جاتی، پڑھو سیکھو جاؤ. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر روز ان جگہوں سے گزرتے ہیں لیکن علم لیے بغیر صرف عبادات کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. مکہ کیسے آباد ہوا؟ تبارک اللہ جی، کیونکہ اس میں اللہ کا گھر تھا. غار حرا، کیا اس کی شان ہے؟ اقرب اسم ربک اللہ جی، اللہ کا نام لگ گیا. عمر فاروق بن گئے، اللہ کے نام سے جڑے. ابو بکر صدیق بن گئے، علی حیدر بن گئے، عثمان ذوالنورین بن گئے. جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگ جاتا اس میں برکت آ جاتی ہے. عام چیزیں برکت علی بن جاتی ہیں. تو جتنا آپ اللہ کے کام کریں گے، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کی سکلز میں برکت ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کو خود اس بات کا یقین ہو. روتے دھوتے نہیں، خود پہ رحم کھاتے ہوئے نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں برکت ہو تو آپ اپنے بچوں کو اللہ سے جڑیے. آپ چاہتے ہیں اپنے مال میں برکت، اپنے مال کو اللہ کے راستوں میں لگائیے. گھر کی برکت اللہ کے دین سے ہے. اور آپ چاہتے ہیں آپ کی جوانی کبھی ختم نہ ہو، تو اپنی جوانی دے دیں. آپ کی سکلز ختم نہ ہو، لگا دیں. آپ چاہتے ہیں شوہر بیوی کے دل میں محبت ہو تو شوہر کو لگا دیجیے اللہ کے راستوں میں، بیوی کو لگا دے دین میں، پھر دیکھیے کتنی برکت آتی ہے. سچی خوشی برکت کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں چیز کتنی بھی زیادہ ہو برکت نہ ہو تو شرمندگی ہے نا. آپ 50 لوگوں کا کھانا پکا لیں مہمانوں کے آنے پہ وہ کم پڑ جائے تو شرمندگی کی بات ہے نا. اللہ کے نام کے ساتھ جو برکت ہے نا وہ زندگی کی خوشی ہے. اصل خوشی اللہ کے نام کے ساتھ ہے. آج انسانیت جتنا اللہ سے کٹی اتنی چیزوں کو پیچھے کر گئی. بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. امیجن کریں میرے ذہن میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سا ترازو آتا ہے یا گلوب آتا ہے اور ایسے فضا میں کوئی ذات ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہے. اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. سورۃ آل عمران میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جس ذات کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا کتنا امیر ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ صدر صاحب کے رشتے دار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایم این اے جو ہیں وہ ہمارے گاؤں کے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اپنا غلبہ اور اختیار محسوس کرتے ہیں نا. بات پہنچا سکتے ہیں, سفارش کرا سکتے ہیں, کسی قبضہ لگوا سکتے ہیں, کسی کو جیل سے چھڑا سکتے ہیں. غلبہ ہے نا, مان ہوتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. انسان کا جہاں تک اختیار جاتا ہے وہاں تک اس کا کانفیڈنس رہتا ہے. تو جس کا مان اور جس کا پیار اللہ تک چلا جائے وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. یہی ہے یہ غازی, یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. یہ ساری صحابہ کی خوبیاں اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے تھی. ایک دفعہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے, دیکھیے پھر آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس آتا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, مایوسی نہیں رہے گی زندگی میں, نا امیدی نہیں رہے گی آپ کی زندگی میں, اور آپ انجوائے کریں گے. آپ کہیں گے اللہ لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, میں تیرے پیچھے بھاگوں گی. زندگی میں معاملے آئیں گے. دیکھیے یہ جو تعلقات جو ہم نے تصورات باندھے ہوئے نا, فلاں بڑا نیک ہے اس کو مشکل نہیں آئے گی, فلاں ولی اللہ فلاں اولیاء کرام میں سے اس کو کچھ نہیں آئے گی, یہ ہماری غلطی ہے. کوئی بندہ اللہ کے ساتھ برابری پہ نہیں جاتا, یا اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. میں اور آپ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ فلاں مختارے کو لو گے اور فلاں کھو گے. ہاں آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زمین پہ بیٹھ کے موسیٰ نے دعا کی تھی نا, کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس, اور اللہ نے اس کے نتیجے میں شادی بھی کرا دی, جاب بھی دلا دی, 10 سال وہاں رہ بھی گئے, پیغمبری بھی مل گئی, سب کچھ لے کر آ گئے. آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ شرک ہے. کوئی کسی کو کہہ دے نا کہ ان کا بڑا مان ہے اللہ پہ, یہ بڑے نیک ہے, یہ پہنچے میں, یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے. لیکن آپ اپنے دل کے جذبوں سے کہ اللہ مجھے پتا ہے تو میرا ہے, تو یہ محبت ہے. لہذا اس پہ نظریں لگائیں. کبھی کسی کے گھر, مال, اولاد, دولت اور چیزوں پہ نظر نہ رکھیں. نظریں بچا کے آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں جہاں آپ کو کوئی کسی کی چمک تمک دکھے. کبھی اس امید پہ بڑے لوگوں سے ہاتھ نہ جا کے ملائیں کہ چلو میرے نہیں دین کے ہی کام آئیں گے, چلو یہ کچھ چندے دیں گے, کچھ ڈونیشن دیں گے, بلکہ اور ان کو اوور لک کریں کہ ان کے اندر کوئی احساس نہ آ جائے. کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو دل کھلتے. جس کے دل میں اللہ ڈال دے گا نا, اس کو آپ اللہ اس کو آپ کا دین کا معاون بنا دے گا. اللہ جو وہ کام پھر کروائے گا کہ آپ تو پلک جھپکنا بھی بھول جائیں گے. یہ تو وہ باتیں کہ جو اگر انسان شیئر کرنے لگ جائے تو خوف آتا ہے اس بات کا کہ لوگ صرف انہی چیزوں کے پیچھے چل کے ہی نہ غلط راہ پہ چل پڑے. سچے دل سے رب کی بادشاہت کو مانیے, آپ کے اندر غنا پیدا ہوگا. بے نیازی ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہ سہی, مجھے کیا لگے. پھر آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے, پھر آپ چندے نہیں مانگتے, پھر آپ لوگوں کی طرف نظریں نہیں ڈالتے کہ کچھ لاؤ, دو پیسے دو, ہم یہاں بیٹھ کے ایک بلڈنگ بنا لیں. بناتے ہیں تو بنائیں, نہیں بناتے تو نہ صحیح, ہمیں بلڈنگوں نے کیا دینا. پھر آگے دیکھیے پہلی آیت میں اللہ کی تعریف. اب مقصد حیات, میں نے بات کی تھی نا آپ سے پیچھے, سورت منافقون کے بعد کون سی سورت تھی؟ سورت تغابن تھی. جی سورت تغابن کے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ چند سوال ہیں جو ہر ذہن میں ابھرتے ہیں، اسی میں سارے فلسفے کی بنیاد ہے. انہی میں سے پہلے سوال کا جواب آپ کو ادھر مل گیا کہ خالق کون ہے. اب دوسرے سوال کا جواب کہ اس نے مجھے پیدا کیوں کیا، فَقَالَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. پہلی بات دیکھیے، اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ مخلوق ہوگی نا. پہلی بات اس آیت سے یہ نوٹ کیجئے کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا. دوسری بات اس سے نوٹ کیجئے کہ زندگی کی طرح موت کی بھی کوئی حقیقت ہے. عموماً لوگ موت کو پسند نہیں کرتے، لیکن موت بڑی خوبی کی چیز ہے. دیکھیے 90 سال کے قریب بزرگ جب پہنچ جاتے ہیں تو لوگ دبے دبے لفظوں میں ان کی موت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اوپر سے یہ کہہ رہے ہوں کہ دعا کرے اللہ ان پہ رحمت کر دے، دعا کرے اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، لیکن موت ہے اور موت رحمت ہے. اگر ہمارے پہلے مرتے نہ اور آج ہم ان کو بستروں پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے بھی نہ اور جیتے بھی نہ، تو ہم رحم کھاتے. پہلی بات موت اور زندگی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز زندگی ہی ہے. جب اللہ نے زندگی پیدا کر دی، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جو لفظ ہے نا موت، انٹرفیس ہے. اس وقت میں اور آپ کیا ہیں؟ بظاہر زندہ. اس کے بعد ہم مریں گے انشاءاللہ. یہ کیا؟ وقفہ زندگی. لکھ لے، موت از اکول ٹو وقفہ زندگی. ایک چھوٹا سا پوز آ جاتا ہے، تھوڑی دیر فریزر میں ہماری روحوں کو سلا دیا جاتا ہے، برزخ کے پردے میں چھپا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی شروع ہوگی. اس لیے یہ اللہ کی شان ہے، وہ کیسے کس کو بناتا ہے. تو گویا کہ زندگی ہو گئی، اب میں اور آپ صرف چینج ہو رہے ہیں، شکلیں بدل رہے ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے. آج اس دنیا میں تو کل انشاءاللہ اس دنیا میں بلا لیے جائیں گے. یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اور اللہ نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی. اور آپ دیکھیے کہ یہ بالکل اس کی اس طرح سے مثال سمجھیے کہ روح اور زندگی یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے تو موت ہے. جیسے یہ آپ کے اور ہمارے سوئچ جو بجلی میں لگتے ہیں نا، ایک پلگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک ساکٹ جو وہ بجلی دیوار میں ہوتا ہے نا. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو رہا، بجلی اس میں نہیں ہے، دیوار میں جو خالی اس میں بھی کچھ نہیں، لیکن جو ہی پلگ اندر جاتا ہے تو بجلی کی روب چلتی ہے. یہی ہے الذی خلق الموت والحیات. روح ایک غیر مرئی چیز ہے، وی کینٹ سی دیٹ. جب بدن سے ملتی ہے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اور بدن سے اس کا تعلق کاٹا جاتا ہے تو موت بنتی ہے. یہ عارضی زندگی کا سلسلہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ لی یبلوکم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ ہے اصل میں نقطہ جس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے اور جینے کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے. تو گویا کہ میں اور آپ سب ایک کمرہ امتحان میں. اس پہ ایک لیکچر ہے، یہی ہے اس کا نام، زندگی ایک کمرہ امتحان. صرف اس ایک آیت پہ تقریباً گھنٹہ، جو بھی ایک گھنٹہ سے بہت، اس پہ بات ہوئی ہے، جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. لیکچر آپ بعد میں سننا چاہیں تو ضرور سنیے گا کہ ہم سب ایک کمرہ امتحان میں. یہ دنیا فن پلکس نہیں ہے، یہ ریزورٹ نہیں ہے، یہ دنیا نائٹ کلب نہیں ہے، یہ کمرہ امتحان ہے. دو اسٹوڈینٹس تصور میں لائیے، ایک وہ ہے جو گھر سے تیاری کر کے آیا کہ مجھے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر امتحان دینا ہے. اب اس کے آنے میں، جانے میں، اس کی سوچ میں کیا ہوگا؟ پڑھ لوں، وقت ضائع نہ کروں، ایسے ہی ہے نا، بھرپور تیاری کر کے آئے گا، راتوں کو جاگے گا، وقت ضائع نہیں کرے گا، وقت پہ پہنچے گا. اب آ گیا کلاس روم میں، 3 گھنٹے کا پیپر تھا، ایک ایک منٹ کو سوچے گا، پھر اس کو پرچہ ملے گا، پھر اس پرچے کو دیکھے گا، پھر اس میں لازمی سوال ہے، آپشنل میں سے کچھ چوائس بھی ہے. عقل مند ہے تو پہلے لازمی سوال کرے گا، پھر جو سوال آسان ہے ان کو پہلے کرے گا، کم وقت میں جو ہوتے ہیں ان کو کر لے گا، اور اس طرح بہت خوبصورت طریقے سے مینیج کر کے 3 گھنٹے کے اندر 5 سوال کر کے آخر میں پیپر کو ریوائز کرے گا، اور جو ہی گھنٹی بجے گی اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی پیپر واپس کر کے آئے گا. ابھی طالب علم سے پوچھئے بعد میں کہ سناؤ کیسا رہا، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ، ویری گڈ، بہت اچھا، خوش ہوگا. جو ہی آپ کمرے امتحان میں جاتے ہیں نا، چند چیزوں کا احساس ہوتا ہے. نمبر ایک، وقت کی کمی. ایسے ہی ہے نا، ہمیشہ چاہے 3 کی جگہ 5 بھی گھنٹے ملیں گے، آپ کو لگے گا وقت کم ہے. پھر اسی طرح سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. نو چیٹنگ، یہی دنیا ہے. اس کے برعکس دوسرا طالب علم، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرا امتحان ہے. گھر سے صبح نکلنے سے پہلے سوچتا ہے کہ آج تو پکنک پہ جا رہا ہوں یا پارٹی ہے. مجھے بتائیے کہ اس کے گھر سے نکلنے اور تیاری کرنے کے انداز میں فرق ہوگا اس پہلے شخص سے؟ سوچ فرق ہوگی. وہ ڈریس اپ ہوگا، وہ کپڑے اچھے پہنے گا، وہ کوئی کھانا پینا ساتھ رکھے گا، وہ ساتھ کوئی اپنی انجوائمنٹ کا سامان رکھے گا، اور جب آئے گا کمرہ امتحان میں تو وہ کسی پابندی کوئی نہیں لے گا، قدم گھٹے گا. وہ کہیں گے پیپر دو، کہیں گے نہیں مجھے تو کچھ اور کرنا ہے. یہ کافر ہے. پوائنٹ آف ویو اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے نا، یعنی ہماری نسلیں آج، بچے ہمارے اور اسی طرح سے دنیا کے لوگوں کو، اگر ہم صرف ایک بات سمجھا دیں کہ دس ورلڈ از ناٹ اے فن پلیس، کیا یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے، تو آپ دیکھیں 90% پرابلم یہی حل ہوں گے. مومن اس دنیا میں خود کو قیدی سمجھتا ہے. دنیا سجن المومن، اس لیے اس کو کوئی کام کر کے مشکل نہیں لگتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں قیدی ہوں، کمرہ امتحان ہے. جبکہ کافر کا کانسیپٹ کیا ہے اس دنیا کے لیے؟ سورۃ سواد میں آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ دنیا کھیل ہے، موج مستی ہے، تو کافروں کا ظن ہے، یہ مومن کا تو نہیں ہے. کافر کہتا ہے میں دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، مجھے بور نہیں ہونا، مجھے مزہ کرنا ہے، فن کرنا ہے، میں ویکینڈ پہ کام نہیں کر سکتا، مجھے چھٹیوں میں کام نہیں کرنا، اور مجھے کوئی پابندی نہیں لینی. جب لوگ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھتے تو کام کیوں کریں؟ آج تبلیغ کے نام پہ جو بات لوگوں کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے، پرپس آف لائف، چند دن کی زندگی ہے، اس کو کر لو. اب کسی نیو نان مسلم سے بات کریں یا بے عمل مسلمان سے بات کریں، صرف اس نقطے پہ بات کریں. آج کل ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے لیے کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں اتنے رکشے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت اچھے اچھے میسیجز لکھے جا سکتے ہیں. لوگوں نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کیے ہوئے ہیں اور نجومی اور عاملوں کی کہانیاں، تو پاکستان میں ہی تھے تو وہیں یہ کوشش شروع ہوئی چند بردرز میں، اور الحمدللہ اب اس کا پہلا فیز چل رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا پروجیکٹ بنایا کہ ہم کچھ ایسے میسیجز لکھا کر رکشے والوں کو کچھ پیسے دے کے ان کے پیچھے لگوائیں، تو وہاں شہر میں چلتے پھرتے تبلیغ ہو. تو کل اس پہ میٹنگ تھی تو مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھنا چاہیے، اب یہ کچھ اور بتائیں. تو میں نے کہا نہیں، آپ پہلے سوچیں کہ پڑھیں گے کون. کہتے دوسرے رکشے والے جس کے پیچھے لائن میں لگے ہوں گے. تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ سوچے جو رکشے ڈرائیور ہے عموماً وہ کون ہے ہمارے، یا رکشے میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو بیچاری شاپنگ کرنے جاتی ہیں، وہ میسج دیں کہ جو ان کی ضرورت ہے. ابھی ان کو بڑی بڑی باتیں نہ کریں، ابھی ان کو کوئی چبھنے والی باتیں بھی نہ کریں، 4 لفظوں کی بات کریں. میں ہوں نا تو صرف زندگی کا مقصد پوچھ لوں کہ بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، بتاؤ اس دنیا کے بعد کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے اگلے کے لیے کیا تیار کیا. وہ جیسے ایک جملہ ہے نا بڑا، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس طرح کی باتیں. تو آج کے دور میں لوگوں کو بتانے کی بات یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں اور آپ سب کمرہ امتحان میں ہیں. 2-4 باتیں اس جملے سے کیا پتا چلی؟ نمبر ایک، زندگی بھی اللہ کی طرف سے تو موت بھی اللہ کی طرف سے. تو جو زندہ کرتا ہے وہ حق رکھتا ہے نا کہ ہم زندگی کیسی بسر کریں، اور موت بھی اسی کے رستے میں آئے جس نے موت کو پیدا کیا، کوئی اس کے سوا بخشنے والا نہیں ہے. دوسری بات اس جملے سے کیا پتا چلی؟ کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی گئی، اور اس کی زندگی نہ تو بے مقصد ہے اور نہ بیکار ہے، کمرہ امتحان ہے. جس وقت پرچہ ختم ہوگا اس وقت ہمیں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تیسری بات کیا پتا چلتی ہے؟ کہ اللہ نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے، چاہو اچھا کام کر لو، چاہو برا کرو، دکھاوے کے لیے کر لو یا کیسے کرو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کرتا کیا. اور چوتھی بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا. میں اور آپ اپنی مرضی کے معیار نہیں رکھ سکتے، پیپر پیچھے سے آتا ہے، ایگزامینر اس کو جو لے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ چیک نہیں، وہ چینج نہیں کر سکتے، وہ صرف واچ کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں آج جتنے علماء کرام ہیں یا اپنے دور کے انبیاء کرام تھے وہ ایگزامینر تو ہو سکتے ہیں, میسج دیتے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں کر سکتے. میسج اوپر سے آتا ہے تو کوئی اس کو چینج نہیں کرتا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جیسا آج اس دنیا میں عمل ہوگا کل ویسا انجام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر ابھی دے دی کہ وہ غالب بھی ہے اور وہ زبردست بھی ہے. عزیز الغفور, عزیز کے پکڑ سکتا ہے تمہارے ہر گناہ پہ, تمہاری مستیوں کو توڑ سکتا ہے, لیکن غفور کے معاف کر دیتا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں پھر دنیا میں بھی شرمندہ نہیں کرتی. تم جو مرضی کرو تمہاری بستی کوئی نہیں ہوتی, ورنہ تو آپ دیکھیں دنیا میں سب بے عمل جائیں, وہ ذلت کی موت مارے جائیں, لوگ ان کو دیکھ کے تف کرے, لیکن آپ دیکھتے ہیں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور عزت پا رہے, کیونکہ العزیز والغفور اللہ کی ذات غلبے کے باوجود لوگوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے. اور صفات بس امیجن کریں, یہ باتیں تو پڑھانے کی نہیں ہے, یہ تو بس محسوس کرنے کی, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے سمجھنے والی. سارا قرآن اس کی دہائیاں دیتا ہے. اگر کل یا منڈے کو آپ لوگ اسکرین لگائیں گے تو ان آیتوں پہ آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. صفات کو دل پر لیجئے. اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ ذات جس نے تہ بتہ سات آسمان بنائے. تہ بتہ طبق کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا؟ یہ جو بڑی ٹرے نہیں ہوتی سینی جس میں چاول وغیرہ سرو کیا جاتا ہے, اس کو طبق کہتے ہیں. میرے سے 14 طبق روشن ہو گئے, یعنی مجھے اس کے اندر سے بھی دیکھنے لگ گیا, حالانکہ وہ نہیں پتا, لیکن ایک محاورہ ہے. یہاں آسمان کی لیئرز کی بات ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, ابھی آپ سوال کیجیے خود سے. ما ترى, کیا تم دیکھتے ہو؟ فی خلق الرحمن, رحمان کی تخلیق میں. من تفاوت, کوئی بے ربطی, کوئی بے ضابطگی, کوئی انڈسپلن ہونا. دیکھتے کہیں سے آسمان موٹا, کہیں سے پتلا, کہیں سے کالا, کہیں سے گورا, کچھ بھی نہیں ہے. اس کائنات میں کتنا حسن ہے. عام آنکھ سے دیکھیں تو تھوڑا دکھتا ہے, کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں تو انسان کو زیادہ دکھتا ہے. آپ کہتے شاید ظاہری طور پہ مجھے نہیں دکھتے ہیں اب, تو کا کوئی بات نہیں, فرجیل بسر, ایک دفعہ ذرا پلٹا لو اپنی نظر کو. حل ترا من فطور, کیا تمہیں کوئی خلل دکھا؟ فطور فطر سے اردو میں بھی کہتے ہیں نا فطور, تو اس کی نیت میں وہ تو تاس ہوتا ہے نا فطور. یہ فطر جو ہے نا, یہ اصل میں سوراخی ہے. فاطر السماوات والارض میں پڑھا. کیا دوبارہ غور سے کریٹیکلی دیکھنے کے بعد تمہیں کوئی چیز اس میں دکھی؟ چلو نہیں دکھی, کوئی بات نہیں. تم مرجل بسر کر رہا تھا, جاؤ پھر ایک دوسری بار اپنی نظر کو پھرا لو. گا ین قلی بلئی کل بسر, پلٹ آئے گی تیرے ہی طرف تیری نظر. کس حال میں؟ خاصین, تھک کر. وہ ہوا حسیر, اور وہ نامراد ہوگی. یعنی ایک بار تمہیں اگر آسمان میں کوئی نقص نہیں دکھتا تو دوسری بار دیکھ لو, پھر تیسری بار دیکھ لو, بار بار دیکھ لو, تمہیں اس میں کچھ بھی نہیں دکھے گا. یہ جو تفاوت ہے نا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدم تناسب. تناسب کے سمیٹری, تو تفاوت اس کا اپوزٹ ہے. ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا, ان مل, یعنی ایسی چیز جو دوسرے سے نہ ملے, بے جوڑ ہونا کہہ لیجیے. بد نظمی, بے ترتیبی, بے ربطگی. اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے, سب ملے ہوئے, کمال درجے کا تناسب ہے. ہمارے کاموں میں کیوں نہیں ہے؟ ایون جب ہم دین کا ہی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر حسن کیوں نہیں رہتا؟ ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا ترتیب رکھنے کا. چلو 4 گھنٹے کی تو بات ہے, اب کیا کرسیاں سیدھی کریں, ٹیڑھی پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے, اللہ نے جتنا حسن اس کائنات میں بکھیر دیا, اس کو دیکھ کر تو دل ہی کرتا ہے کہ اللہ کے کام کم از کم سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے, نقص نہیں. انسان ہونے کے ناطے کمیاں تو ہم میں رہیں گی, لیکن اگر پہلے سے ہم کریٹیکل نہ ہوئے, پہلے سے کمپرومائزنگ ہو گئے, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اثر کیا ہوگا. اور حقیقت ہے. آپ حرم میں جا کے دیکھیں اور مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں. یعنی اس چیز کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں, جتنے لوگ وہاں آتے ہیں ہر وقت, یہ بھی نہیں کہ ٹائمنگز ہیں اتنے تو اتنے بند ہو رہے, جتنے لوگ اور جتنا وقت وہاں رہتے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے وہ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں. یعنی ریئلی میرا بس چلے نا تو وہاں کی کلیننگ ٹیم کو بلا کر تو ٹریننگ دلواؤں اپنے آپ کو بھی اور ساتھیوں کو, اور جو وہ کراؤڈ مینیج کرتے ہیں, لوگوں کے پاؤں کے اندر سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور گزرتے ہوئے آتے جاتے رستوں میں نظر پڑتی ہے نا, وہ چیزیں وہ دھوتے اور صاف کرتے ہیں جس کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں گئی ہماری. اس وقت آپ کو پتا نا کہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہا ہے, اور گھر میں کنسٹرکشن کر لیں تو آپ دیکھیں سارا دن مٹی پڑتی ہے, اس کے باوجود وہاں آپ وہ پلرز کو, روفز کو, اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اس دفعہ مسجد نبوی میں اتفاق ہوا چیز دیکھنے کا, آپ نے اگر نہیں دیکھا اسکرین پہ دیکھا ہوگا, تو وہ ظہر کے قریب کھل جاتی ہیں, پھر سارا دن کھلی رہتی ہیں, رات کو بند کرتے ہیں. تو فجر کے بعد جب وہ سن رائز ہوا تو وہ کھلی, تو ہم لوگ نکل کے اندر سے آئے تو میں نے دیکھا بارش ہو رہی ہے. یہ بارش کہاں سے ہو گئی, باقی جگہ تو نہیں. ذرا اوپر نظر ڈالی تو ایک کرین تھی, اس کو امبریلا کو اوپر سے دھو رہے ہیں, بڑے بڑے وہ جیسے ہائی پریشر قسم کے پائپس ہوتے ہیں, وہ اوپر ایک آدمی چڑھا ہوا اس کے اوپر اس کو دھو رہا ہے, اور وہ چاروں طرف سے چھن چھن پانی جا رہا ہے, اتنا خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں. تو صفائی کرتے ہیں تو رہتی ہے نا, اور اتنے لوگ ہیں, نہ بیماری, نہ جراثیم, نہ جھگڑا, کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے, میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہی اتنے لوگ کہیں ویسٹرن کنٹری میں کہیں ہوتے, جیسے کراؤڈز ہوتے ہیں تو پتا نہیں یہ تو اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی بایوٹکس کیا کیا چھڑک کے اور ناکوں پہ کیا کچھ کر کے بیٹھے, اور ساری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں جن کا رنگ ڈھانگ بدل کئی بیماریوں لے آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بیماروں کو وہاں لے دو, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کچھ جراثیم ہے نہ کچھ ہے, اتنا خوبصورت طریقے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہی کائنات کا سبق ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ بس وہیں تک ہی ہوتا ہے, ذرا سا باہر ادھر ادھر نکلیں تو بعض دفعہ حالات فرق ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے یہی سیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کریں. آپ اپنے اوپر لیں, میں اپنے اوپر لیتی ہوں, میں پڑھاؤں تو اپنی کوشش تو کروں نا کہ ٹھیک پڑھاؤں, کوئی چیز چھٹے نہ, کچھ روکوں نہ, اور آپ لکھیں چھوڑیں تو پھر ہر چیز میں اس کا تعلق ہے, پھر چھٹی نہیں ہے, پھر وقت ضائع نہیں کرنا, پھر جو بھی ہے جس چیز کو جہاں تک رکھنا ہے اس کو وہاں تک رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بشری تقاضے سے جب ہم یہ اپنی کوششیں کریں گے ضرور اللہ کا دین آئے گا. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم یہ ظاہری چیزوں کے ساتھ
صورت دینوں کو لوگوں تک پہنچانے کا
اور بھی
خوبصورت انتظام کریں تو دنیا پھیل جائے,
اور اس میں
آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت طریقے سے کئی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, لیکن ہم تو اللہ سے سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سجا کے رکھو, خوبصورت رکھو, ٹھیک, کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اگلی آیت کے آگے لکھ لیجئے کمال اور جمال ساتھ ساتھ. آسمان کتنا خوبصورت ہے لیکن یہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہے, با مقصد ہے. کائنات کو سجایا صرف ڈیکوریشن کے نام پہ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کا مقصد ہے, ولم تزین السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. سورۃ ہجر میں آپ نے پڑھی تھی ایک آیت جس میں ستاروں کے مقاصد بیان کیے گئے تھے, یہاں بتا دیا. پہلی بات, قریب کا آسمان کون سا آسمان ہے دنیا. آپ کہتے ہیں نا کہ سات آسمان ہیں اور ہر آسمان کے بیچ میں ایک پورا جہان ہے, اس کی اوپر روایت جاتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. بس ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا کا جو آسمان ہے اس کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کا حساب ہے, اسی لیے اسی کا زیادہ حالات کھولے گئے. اس پہ جو ستارے لگے ہوئے ان کو یہاں مصابیح کہا گیا, مصابیح کے مصباح کی جمع, چراغ. خوبصورت ہے نا, لیکن مقصد کیا ہے؟ رجومن للشیاطین, ستاروں کو رجم کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, شیطانوں کو رجم کرتے ہیں. جب شیطان اوپر جانا چاہتے ہیں باتیں سننے کے لیے, وہی ساری سورہ ہجر کی آیتیں مجھے یاد آ رہی ہیں اس وقت, تو اس وقت اوپر سے پتھر پڑتے ہیں. یہ جو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا, خاص طور پہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اوپر سے لائٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا. ستارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ ستارے جو شیطان جاتے ہیں ان کو اوپر سے شعلہ مارا جاتا ہے. یہی چیز شہاب ثاقب کے نام پہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. واتدنا لہم عذاب السعیر, اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ جو مصابیح ہے نا, یہ نکرہ ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے عام ہیں, کتنے زیادہ ہیں. اندھیری اور سنسان رات ہوتی, کوئی ستارہ نہ ہوتا, ہمیں کیسا لگتا. اللہ تعالیٰ نے کالی رات میں سلور ستارے لگا دیے تاکہ اوپر نظر پڑے تو انسان پریشان نہ ہو, اور حفاظت بھی ہے. گھومتے رہتے ہیں چاروں وقت اور دیکھتے ہیں کہ کدھر سے ہمیں کوئی نقص ملے اور ہم اوپر جائیں, لیکن نہیں ملتا, اور اوپر سے ایک چوکیدار ہے. یہاں سے فرشتوں کی ایفیشنسی بھی پتہ چلتی ہے, کسی وقت بھی وہ اپنے کام میں خلل نہیں ڈالتے. یہاں تک آیت پانچ تک تو اللہ کی قدرت تھی, اب آگے کافروں کا حالات. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. ہوگا کیا, امیجن کیجئے گا, اذا القوا فیہا, جب اس میں ڈالے جائیں گے. لفظ القوا پہ غور کریں, خود نہیں جائے گا کوئی جہنم میں, پیچھے سے دھکا مارا جائے گا. کریں گے کیا, سمیعوا لہا شہیقا, تو وہ اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے. شہیق, جب گدا بولتا ہے نا تو آواز کبھی اونچی ہوتی ہے, کبھی آہستہ ہوتی ہے. جو ابتدائی آواز ہوتی ہے نا گدھے کی, اس کو شہیق کہتے ہیں. جہنم کی آوازوں کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی. یا تو جہنم سے آوازیں آئیں گی, یعنی جہنم چیخ رہی ہوگی, یا جو لوگ پہلے سے اس میں گرے پڑے ہیں وہ چیخیں مار رہے ہوں گے. اور سورت ہود کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے کہ دوزخ میں دوزخی ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. اسی طرح سورہ فرقان آیت 13 میں بھی آتا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور سے ہی اس کے غضب اور اس کے جوش کی آوازیں سنیں گے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں, جہنم بھی چیخ رہی ہوگی اور جہنمی بھی چیخ رہے ہوں گے. امیجن کریں, اور وہاں جب ان کو ڈالا جائے گا اس کی آوازوں کو سن سنا کے, وہی ہے تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. کون سی چیز؟ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ شدت غضب سے پھٹی جاتی ہو. کلما القی فیہا فوجن سالہم خزنتہا, جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں فوج, سوال کریں گے اس کے کرندے. یعنی آپ سوچیے, لوگ جہنم میں ڈالے گئے ہیں اور جہنم کے جو چوکی دار یا ٹیک کیئرر یا گارڈ مین ہیں وہ ان سے سوال کریں گے. اس سوال پہ آپ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں, شاید کسی کو فائدہ ہو. سوال کیا ہے؟ الم یاتیکم نذیر, کیا نہیں آئے تمہارے پاس ڈرانے والے, کوئی ڈرانے والا آیا تمہارے پاس؟ مراد کیا ہے, نبی یا نبی کے بعد, بولیے, دائی دین, اللہ کی بات بتانے والا کوئی آیا تھا تمہارے پاس, کسی نے میسج دیا, کسی نے بتایا؟ جواب, قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں آئے تھے, why not, جھٹلائی نہیں سکتے, اسی لوگ سچ بولیں گے. قد جانا نذیر, آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا, لیکن ہم نے اس کی دعوت کا جواب کیا دیا, فکذبنا, پہلا رسپانس, ہم نے جھٹلا دیا, ہم نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا. پہلی بات, پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہم نے کیا کہا, اس کے آگے ٹو لکھ لیجئے, وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. یعنی یہ کوئی شریعت وغیرہ نہیں ہے, اور یہ جو تم ایسے مولوی ہو نا, یہ ہمیں ڈراتے رہتے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر, یہ تو تم خود کھلی گمراہی میں پڑے ہو. بات واضح, نبیوں کی دعوت پر تین رسپانس دیے ہم نے. پہلی بات ہے, اگنور کیا, مانے ہی کچھ نہ, ہم نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہے, کوئی نذیر نہیں آیا. پھر ہم نے جھٹلایا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے نہیں یہ دین نازل کیا, تم نے خود ہی یہ باتیں بنائی. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں, یہ مولویوں کی باتیں, کوئی نہیں اللہ اتنا سخت, نعوذ باللہ. خیر, اب سنیے وہ کیا کہیں گے, وقالو, اور وہ کہیں گے, کون کہیں گے, وہی دوستی اپنی بات کنٹینیو کریں گے, لو کننا, کاش ہم سنتے, لو كنا نسمع کاش جب ہم سنتے او ناقلو یا ہم عقل استعمال کرتے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ما كنا في اصحاب السعير تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل نہ ہوتے. یعنی ہمارا یہ برا انجام کس وجہ سے ہوا بتائیے؟ نہ سننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں نا, لسنرز ہیں نا. اور ناقلو کیسے ہیں؟ یہ اتنی دیر جو ایک ایک سورت پہ لگ رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش ہے نا. یہاں نوٹ کیجئے, جہنمیہ نے یہ نہیں کہا کہ نہ ہم پڑھتے. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم گھر میں پڑھتے ہیں, ہم خود ہی پڑھ لیں گے. جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ تو آپ کو سورت مدثر میں ملے گی, اسی پارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ ما کننا, ہم نہیں تھے نمازی, کاش ہم نمازی ہوتے. یہاں سننے اور سمجھنے کی بات ہے, یہ نہیں کہا کہ نہ ہم پڑھتے, کیونکہ قرآن پڑھنے والے تو آج بھی بہت ہیں. یہ الگ بات ہے تھوڑا صحیح پڑھتے ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں. قرآن کا مزاج سننے کا ہے, اس لیے کہ یہ کلام ہے, بل ہوا کلام اللہ. تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں نہ سنو نہ سمجھو, ان کو اس آیت کا ترجمہ بتا دیں کہ نہ سننے اور نہ سمجھنے کی سزا اصحاب السعیر میں شامل ہونا. خیر, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, اسی طرح وہ خود اپنے قصور کا اعتراف کریں گے. دیکھیں لفظ ذنب کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے نا, ذنوب جمع. تو یہ تو کہہ رہے ہیں صرف ایک گناہ, حالانکہ بہت سارے گناہ تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ گناہ کیا تھا؟ سوال سمجھ رہے؟ تو گناہ کیا تھا؟ لو کننا نسمع و ناقلو, ایک مطلب نہ سننا اور نہ سمجھنا, یہ گناہ تھا. دوسرا ذنب سے مراد مفسرین کہتے ہیں شرک, کیونکہ بڑی وجہ جو وہ جہنم میں لے جانے کی وہ شرک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ذنب سے ذنوب, یعنی سارے گناہوں کا خلاصہ ایک گناہ, اللہ کو نہ ماننا یا اس کی بات نہ ماننا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, وہاں جا کے اعتراف کریں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, اس طرح لعنت ہے ان دوستیوں پر, یعنی ہانک کے لے جاؤ ان کو دوزخ میں. اب مجھے بتائیے کتنے دن کی دنیا, کیا ملا اور انجام ابدی؟ وہاں جا کے دکھی ہوئے تو کیا ملا؟ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے سننے اور سمجھنے میں جان لگائی, آپ کی طرح وقت لگایا, کوششیں کی, اللہ ان کا انجام بتاتے ہیں. جو آخری نتیجہ آج نہ بھی ہمیں اپنے اندر خشیت محسوس ہونا, آگے جا کے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں, ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہاں لفظ بن دیکھے بہت اہم ہے, اس کو نوٹ کر لیں. اللہ کو دیکھ لیا پھر کون پیچھے ہٹے گا؟ لیکن پولیس مین کو دیکھ کر چور کھڑا رہتا نہیں, کھڑا ہوتا نا. کل جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے نا تو ایک دم جھکنا چاہیں گے, لیکن نہیں جھک سکیں گے. اصل میرا اور آپ کا امتحان اللہ سے ڈرنا نہیں ہے, یہ نوٹ کر لیں, بن دیکھے اس کو ڈرنا ہے. جب کل اللہ سبحان تعالیٰ اپنے سامنے, جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گے نا, تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر صدیق جیسا ہو جائے گا, پر فائدہ کوئی نہیں. لیکن نا جب آپ چیزیں دیکھ لیتے ہیں پھر تو نہ ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. میں اس وقت یہاں بیٹھی پڑھا رہی ہوں, ارم یہ ذرا کے تار لگا دیں, میں پڑھا رہی ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں, تو یہ کون سا آپ کا گناہ ہے؟ اور جو یہاں نہیں بیٹھا ہوگا کہ باہر ہے یا کسی اور کام میں, اس کو کوئی کہے کہ بھائی اس جگہ اس کلاس روم میں کلاس ہوتی ہے, تو وہ بن دیکھے مانے گا تو اس کا زیادہ درجہ ہے نا. وہ کہے گا ہاں میں گئی نہیں لیکن مجھے پتہ ہے وہاں ہوتی ہے. تو اصل میرا اور آپ کا امتحان جو ہے نا وہ بالغیب میں, کل جب اللہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے تو لوگ پھر اللہ پر ایمان لائیں گے, لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. وہی واقعہ جو آپ کو پہلے بھی سنایا ہوا ہے, اس دفعہ بھی ہم نے وہاں جب نہر زبیدہ دیکھی, جب عرفات سے آپ نکلتے ہیں نا مزدلفہ کی طرف, تو راستے میں وہ آج بھی ایک نہر ہے. ملکہ زبیدہ ایک ملکہ تھی, ہارون رشید کی بیوی تھی, حج کے لیے آئی تھی. تو جب انہوں نے آ کے دیکھا تو حاجیوں کے لیے پانی کی بہت کمی ہے. پوچھا کیوں نہیں, کہا کہ صحرا اتنا پانی نہیں ہے. جب واپس گئی اپنے ملک سے ایک نہر کھدوائی और वो अंडरग्राउंड थी, ऐसे नाली सी बनी हुई और उसके ऊपर कवर्ड है, जरा खुला होता तो उड़ जाता। वहां से पानी उसने हरम में और इधर अरफात के पास भेजा और वो कई साल तक, यानी जब तक यहां इंतजाम नहीं हो गए, वही उस मलका के मुल्क का पानी हाजियों के काम आता रहा, ऑन गोइंग चैरिटी। उसी मलका के बारे में आता है कि हारून रशीद ने ख्वाब में देखा एक बड़ा खूबसूरत महल है जन्नत में और उस पे कसरे जुबैदा लिखा हुआ है। उसको पूछा कि सुनाओ भाई क्या हुआ, कोई नेकी की है? कहती कोई नेकी नहीं की, बस कल आ रही थी रास्ते में तो एक शख्स खड़ा था और वो मट्टी के खिलौने बेच रहा था, तो मैंने उसको पूछा भाई ये क्या है? कहा मट्टी के खिलौने, क्या करोगे? बस दीन का कोई काम करता हूँ तो पैसों की जरूरत पड़ गई, फिर मांगना खुद मेहनत कर लेंगे। चलो ठीक है। कहा अच्छा कितने? 1000 दिरहम देना। कहती मैंने उसको 1000 पकड़ा है और मट्टी के खिलौने पकड़ लिए। ये शख्स तो मुझे भी मिला था तो मैं तो छोड़ के आ गया आगे। हाँ मट्टी के खिलौने 1000 के मैंने तो कोई नहीं लिए। कहा अच्छा बस मैंने तो ले लिए। कहा फिर तुमने उसका किया क्या? कहती करना क्या था, आगे जाके फेंक दिए। मैं कोई खिलौने थोड़ी ले रही थी, मैं तो उसकी मदद कर रही थी। अब हारून रशीद जो है वो अपनी जेब में 1000 अशरफियां डालकर वापस आते हैं उसी जगह पे। अब देखो वो शख्स तो है, कभी किधर है? लाओ मैं खिलौने खरीदने आया हूँ। कहा खिलौने खत्म? कल जरूरत ही, आज नहीं है। कहा अच्छा आज तो मैं नहीं ले सकता, तुम अजर देख के आये हो, तुम्हारी बीवी ने बगैर अजर के ले लिया। ये है यूमिन होना मिल गई। हम कहते हमें पहले दिखाओ कि हमें मिलेगा क्या, अल्लाह कहता पहले करके दिखाओ करते क्या हो। असल बात यह है जिंदगी का खुलासा, जो कैफियत कल मैदान हशर में जाके लोगों की होनी है ना अल्लाह को देखकर, मोमिन की वो कैफियत इस दुनिया में रहती है कन्ना कतरा हो। कल अल्लाह सामने आ गया फिर तो सबने ठीक हो जाना, फिर लोग शराब पी सकते हैं, फिर जिना और बदकारी और फाशी और लेवातियत हो सकती है, इम्पॉसिबल है, सब बन जाएंगे। असल इम्तिहान आज है, जब अल्लाह ने सब कुछ जाहिर किया तो क्या अल्लाह ताला अपना फीता में दिखा सकता? आज अगर अल्लाह ताला आसमान से झांक ले सारी दुनिया सीधी हो जाए, पुलिसमैन को देख के सब सीट बेल्ट बांध लेते हैं ना। असल इम्तिहान यह है कि अल्लाह की नजरों को अपने ऊपर महसूस करो, यही तकवा। वाजरुन कबीर क्या है फिर? मगफिरत क्या? जहन्नुम से खुलासी। और अजरुन कबीर क्या? जन्नत। वसिरुकौलकुम बिजहरू बिह, चाहो तो तुम बात को चुपके से करो खुसर पुसर, या बिजहरू बिही या उसको ऊंची आवाज से बोलो। यानी अल्लाह के लिए यकसा मैं बोलो, रात को बोलो, अंधेरे में अल्लाह जानता है, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के भेद जानता है। और क्यों न जाने? अला यालम मन खलक, क्या वही न जाने जिसने पैदा किया? ऐसा लगता है माँ अपने बच्चे से मुखातिब है, मैंने तुझे पेट में रखा 9 महीने, फिर तुझे डिलीवर किया, फिर तुझे नहलाया दहलाया, तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, मैं ही नहीं जानती कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है, बता क्या गम है, मुझे पता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है। बच्चियां परेशान होती है, माँ को पता लग जाता है, दूर बैठ के भी पता लग जाता है, खुश होते हैं तो भी पता लग जाता है। जब एक माँ सिर्फ 2 साल के जिस्मानी ताल्लुक के साथ ये कह सकती है तो अल खालिक नहीं कहता कि ला यालम मन खलक, क्या मैं ही ना जानू जिसने पैदा किया, तुम मुझसे छुपते हो? जबकि वह हुवल लतीफुल खबीर, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। देखिए सच्ची बात है, हमने अल्लाह के ताल्लुक की शीरीनी को पाया ही नहीं है, दूसरों का कुर्ब ढूंढते ढूंढते दुनिया से जाने की तैयारियां हो गई। असल बात ये थी, ये देना था बच्चों को दूध के साथ, ये पिलाना था उनको मोहब्बत। सूखी आंखों वाले बच्चे हमने बड़े कर दिए, रोते ही नहीं है, अल्लाह से प्यार ही कोई नहीं है, क्योंकि हम तो खुद उस वक्त कुछ और करते और कराते थे। असल बात ये एहसास हो गया ना तो ये सूरत मुल्क रोज रात को आप जो पढ़ के सोते हैं ना, ये सूखी सूरत नहीं होगी। अल्लाह से बेखौफ होकर एक बंदा बिस्तर पे सो सकता है? नामुमकिन है। वो जानता है, उसको पता है तुम्हारे अंदर क्या है। पीछे पढ़ चुके नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ़ की आयतें, हम तो तुम्हारी शाहरुख से भी करीब है। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہہ دو میں قریب ہوں. القریب اس کا نام، میں دعاؤں کو سنتا ہوں جب کوئی پکارتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. اس تعلق کو محسوس کر گئے نا آپ تو ساری بات درست ہے. اور لطیف کہتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والا، پوشیدہ حقائق کو جاننے والا، اور اس نے اپنی نعمتوں کو بھی ہمارے سامنے کھول دیا. بادشاہی اس کی ہے لیکن استعمال کے لیے اس نے دنیا تمہیں دی ہوئی ہے. وہو اللطیف الخبیر، کیسے اس نے دنیا تمہارے فائدے کی دی، فائدے کی بنائی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا. زمین اس کی ہے، تمہیں کہتے اس پہ چلو. فامشوا فی مناکبھا، چلو اس کی چھاتی پر. یہ جو مناقب ہے نا منقب سے ہے، اور منقب کس کو کہتے ہیں، یہ جو مونڈے ہوتے ہیں نا شولڈرز. بالکل امیجینیشن میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کے کندھوں پہ سوار ہے. زمین میری ہے لیکن میں نے اس کو تمہارے لیے مسخر دی. سے جو رزق کھا رہے ہو زمین سے نکل رہا ہے، چلتے ہو یہ زمین ہموار ہے. آپ دیکھیے اگر یہ زمین نرم ہوتی نا تو ہم اس کے اندر چلے جاتے، فٹ بال کی طرح اچھلتے، اور سخت ہوتی تو ہم اوپر اچھلتے. پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں غالباً سورۃ طٰہٰ اور اس کے ارد گرد کی کسی صورت میں، ہر چیز ایک مناسب طریقے سے. زمین کو جتنا سخت ہونا چاہیے تھا اتنی ہے، جتنا نرم ہونا چاہیے تھا اتنا. تو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، بڑے مان سے کہتے ہیں میں چل رہی ہوں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نیچے اگر زمین ایسی نہ ہوتی تو کیسے چلتے. آپ ایک موٹا سا میٹرس بچھائیں زمین پہ، اس پہ چلنے کی کوشش تو کریں. ظاہر ہم سوچتے ہیں ہم تھکیں گے نہیں، ہم چند قدموں کے بعد گر پڑیں گے. اگر زمین بھی اسی طرح غبارے کی طرح پھولی ہوتی اور پاؤں رکھ کے ہم اندر اندر جمپنگ جمپنگ جیک کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا، اس کو پتا کیا ہوگا. وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے. اسی زمین کو تمہاری ماں کی طرح تمہارے رزق کا ذریعہ بنا دیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بس یہ نہ بھولو کہ دوبارہ تمہیں زندہ ہو کر اسی کی طرف جانا ہے. اس دنیا میں اپنے جینے کو سب کچھ نہ سمجھو. اب دیکھیے گا آیت 16 سے آگے تک کچھ آیتوں میں شعور پہ ہتھوڑے برستے ہوئے کوشچن. آپ بالکل اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں، کسی کا اس وقت تصور نہ لائیں. امیجن کریں ایک صحرا ہے اور آپ وہاں کھڑی ہیں اور اوپر سے ایک آواز آتی ہے، یہ سوال ہے، جواب آپ نے دینا ہے خود کو. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. بکم الارض، زمین کے ساتھ دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور یکا یک وہ ہچکولے کھانے لگے. سورت قمر میں آپ نے پڑھا تھا نا آسمان مورا، یہ جو بچوں کی رائڈز ہوتی ہیں نا گول گول گھومتی ہیں، ایک ہی ایکسل کے گرد گھومنا. اللہ یہ پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ کہ زمین پہ تم جب چلو تو تم زمین کے اندر ہی جاتے جاؤ. جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ایک گھوڑے کے قد کے برابر اندر جا رہا ہے، اور یہ زمین ہلنے لگے زلزلے کی صورت میں. کیا تمہیں ڈر نہیں آتا اس سے؟ اسی زمین پہ رہ کے نافرمانی کرتے تمہیں ڈر نہیں آتا؟ امن تو من فی السمائی، اور کیا تم اس سے بھی خوف ہو گئے ہو؟ یہ جو لگا نا ام امین تم، مطلب کیا تم اس سے امن میں ہو گئے ہو، یعنی یو فیل سیکیور کہ من فی السمائی، جو آسمان میں یعنی اللہ، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر پتھروں والی ہوا بھیجے. حاسب، حسب سے، حسب کہتے کنکری کو، تو حاسب وہ ہوا جو کنکریاں پھیلائے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمان پہ. من فی السما، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا، عرض کیا مجھ پر ایک مومن غلام کو آزاد واجب ہے، یعنی کسی کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ تو آپ نے پھر اس لونڈی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں، تو کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. پھر اسی طرح اس نے ایک دو سوالوں کا جواب دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو عقیدے کا سوال ہے کہ اللہ آسمان پہ، یہ تو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یہ درست نہیں ہے, اس کو کاٹتے ہیں. اللہ آسمانوں پہ ہے لیکن اپنے علم سے, سماعت سے, بصارت سے ہر جگہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن بس اشارہ کر دیا. پھر اسی طرح حضرت خولہ, جن کے بارے میں سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا تھا, ان کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ کھڑی ہیں تو باتیں کرتے رہے کرتے رہے. لوگوں نے کہا آپ چھوڑتے کیوں نہیں ان کی بات, ان کو پیچھے کریں. کہا یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پہ سنی گئی, تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. یعنی اللہ وہاں رہتے ہوئے بھی سب کچھ سنتا ہے. تو اللہ آسمان پہ نیچے نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے جتنی چیزوں کو ڈھونڈا, جن چیزوں میں خدا کو ڈھونڈا تھا وہ آسمانوں پہ تھی, سمندر میں خدا کو نہیں ڈھونڈا تھا. خیر, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ, ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا. من قبلین, جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, پھر کیسی رہی میری گرفت. اشارہ کہ یہ آج چند لوگ نہیں ہیں جو جھٹلا رہے ہیں, پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. رہا جا رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا بیچ میں کچھ بولوں, بس آیتوں کو پڑھیں اور امیجن کریں کہ اللہ کا غلبہ, اس کی ملک, اس کی بادشاہیت کتنی ہے. پھر تھوڑی سی نعمتوں پہ غور کرایا. اولم یروا الی الطیر, کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کو. فوقہم, جو ان کے اوپر ہیں. کبھی دیکھے ہیں پرندے؟ بہت دفعہ دیکھے ہیں. کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ صافاتن, یا تو پر کھولے ہوتے ہیں, وہ یقبض, یا سکیڑتے ہیں. کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی تو اس میں ایک عقاب ہے, سیگل ٹائپ ہے میرا خیال ہے, تو وہ سمندر کے اندر ڈوب کے مچھلی پکڑتا ہے. وہ بھی یاد کرائیے گا تو آپ کو منڈے کو دکھاؤں گی. بالکل یہی بات ہے, کیسے وہ پر کھولتا ہے. اوپر سے مچھلی آ گئی تو تھوڑا سا کھولا ہوا ہے, اندر گیا اور موٹی سی مچھلی ہے جو اس سے سنبھل رہی ہے نہیں, تو اس کے لیے اپنے پروں کو میکسیمم کھول کے, تو پنجے کے اندر اتنی موٹی فش ہے, اس کو لے کے اوپر جا رہا ہے. یہ پر کیسے کھولتے ہیں؟ اور کبھی جہاز کی ونڈو سے آپ ذرا ونگز کو دیکھا کریں, کیسے وہ کھولتے اور بند کرتے ہیں. یہی آیتیں یاد آتی ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, کوئی نہیں ان کو تھامتا رحمان کے سوا. یہ ہمارے بڑے بڑے جہاز جو خیریت سے واپس آ جاتے ہیں نا زمین پہ, کون کنٹرول کرتا ہے؟ پائلٹ نہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, کیونکہ انہ بکل شیء بصیر, وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا. امن حاض اللہ و جند اللہ کم جن سرکم مندون الرحمن, بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو. یعنی جب اللہ پکڑتا ہے تو تم اس کے جواب میں کسی کو پیش کر سکتے ہو؟ جیسے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج سے پکڑا, اور فرعون کو اللہ نے پانی کی فوج سے پکڑا. کوئی ہے جب اللہ مدد کرے, اللہ پکڑے تو تمہیں کوئی اور اس کی پکڑ سے بچا سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور, حقیقت یہ کہ کافر یا منکر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹائٹینک اور بڑے بڑے جہاز ڈوبتے ہیں, اس وقت انسان کو اپنی بے بسی کا سمجھ آتا ہے. یہ ساری صفات انشاءاللہ ہم پریزنٹیشن میں دیکھیں گے. امن حاض اللہ یرزقکم من السماء, پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے. منسوانی امن حاض الذی یرزقکم, بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے. انعام سا کرے وہ تمہارا رزق روک لے. کوئی فیکٹری, کوئی ادارہ, کوئی کمپنی تمہیں جاب دے سکتی ہے اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے؟ بلکہ رزق ملتا ہے تو کرتے کیا؟ بلجو فی عتب و نفور, اصل میں یہ لوگ سرکشی اور حق سے ہٹنے پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ رزق روک لے تو کوئی نہیں دے سکتا. سارا دن بھی کوئی کام کر کے آئے نا تو خالی ہاتھ آئے گا اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا رزق میں. سارے دن کی کمائی چوری ہو جائے گی راستے میں. ام میں یمشی مکبن علی وجہہ یہدی, بھلا سوچو جو شخص منہ اٹھائے چل رہا ہو کیا وہ زیادہ ہدایت والا ہے؟ ام میں یمشی سویین علی صراط مستقیم, یا وہ شخص جو ایک سیدھے راستے پہ چلا. یہ منہ اٹھا کے چلنے والا کون ہے آپ کو پتا ہے؟ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو ادھر کی, جو لوگوں کے نقشے قدم پہ چلتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جانوروں کی طرح منہ کر کے چل رہا ہے, بتاؤ وہ ٹھیک ہے؟ یا جو عقل سے, سمجھ سے سیدھے راستے پہ چلتا ہے. قل ھو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, کہہ دیجئے وہ کون ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. مانتے؟ جو تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے. جہاں سے پتا چلتا ہے کہ سوچنے کا کام ذہن نہیں دل کرتا ہے. لیکن قلیل ما تشکرون, تھوڑے ہی لوگ ہو جو شکر کرتے ہو یا تھوڑا ہی شکر کرتے ہو. ہم ان نعمتوں کا استعمال اچھا کرتے ہیں کہ برا, یہ ہم بعد میں ڈسکشن میں دیکھیں گے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون, ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. یہ جو ذرا ہے نا پھیلانا, ذرہ چنٹی کو بھی کہتے ہیں. وإلیہ تحشرون, اور قیامت کے دن سمیٹ لے گا. آج ہم دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ, کوئی کینیڈا, کوئی یو کے, کوئی پاکستان, کوئی انڈیا. قیامت کے دن سب کو جمع کر کے میدان حشر میں لے آئے گا, پھر سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اس وقت ان کے منہ پہ بات کیا ہوگی؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آج ہی کہتے ہیں, وہ بات کاٹ دیں. وَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں. کون؟ مکہ والے نبی سے پوچھتے تھے, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ کون سا؟ لکھ لیں, قیامت کا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اب اللہ کے نبی کو جواب سکھایا جا رہا ہے. قل, کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. بس یہ دیکھ لو کہ قیامت آنی ہے, اور اس وقت تمہارا حال کیا ہونا ہے. فلما راؤہ زلفۃ, بس جب وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے. کس کو؟ زلفا کیا؟ قیامت. جب اس قیامت کو یا اس چیز کو قریب دیکھیں گے, سیت وجوہ الذین کفروا, سیاہ پڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا ہوگا, بگڑ جائیں گے سو سے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے, بار بار کہتے تھے قیامت کب آنی کب آنی. قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا, کہہ دیجئے کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور مم مائیا اور جو میرے ساتھ ہیں, اور رحم نہ, یا ہم پہ رحم کر دے. یعنی بتاؤ قیامت کے دن یا تو اللہ ہم سب کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کر دے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, کون ہے جو کافروں کو پناہ دے گا دردناک عذاب سے. یعنی اللہ کچھ کو آگ میں ڈال رہا ہے, کچھ کو جنت دے رہا ہے, کوئی بچا سکتا ہے جہنم میں ڈالنے سے؟ تو جواب پھر یہ, قل هو الرحمن وآمنا بھی, کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے. وعلیہ توکلنا, اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, پس ان قریب تم جان لو گے کون کھلی گمراہی میں. یعنی آج تم نہیں مان رہے نا, ہمیں گمراہ کہتے ہو, کل لگ پتا جائے گا سب سوال اور ان کے جواب کل پتا لگیں گے. اور آخری آیت میں شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, کہہ دیجئے کبھی غور کیا تم نے, سوچا اگر کر دے اللہ تمہارے پانی کو غورن خشک. فمن یاتیکم بماء معین, کون ہے جو تمہارے پاس رواں پانی لے کر آئے. سارے کنویں خشک ہو جائیں, ساری ٹیپس کا پانی ختم ہو جائے, کوئی ہے جو یہاں جاری پانی لے کر آئے؟ آج زمین کے جن حصوں سے پانی ختم ہوا ہوا ہے, وہاں آپ بتائیے کوئی لا سکتا ہے؟ مدد تو آپ ان کی کر سکتے ہیں پیسے دے کے, وہاں پانی تو نہیں لا سکتے. خشک پڑے ہوئے ہیں کنویں, لوگ مر رہے ہیں. پانی کو ڈانٹنے کے لیے بچے مٹی پہ تھوڑا سا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو سخت کرتے ہیں. بنان نام کا ایک گاؤں ہے, اگر آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے, 9 منٹ کی ہے, دیکھیں تو یقین کریں رونا آتا ہے. اس طرح لوگ بھوک اور پیاس سے مر مر کے ان کے پنجر گرے ہوئے ہیں کہ جانور لگتے ہیں. تو بتاؤ پھر اس ذات کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے بغیر تم لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. یہاں تک خلاصہ ہوا ہے. انشاءاللہ اس صورت کا انداز, اور بلکہ اب اگلی صورتوں میں بھی ہوگا, ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اب دوبارہ لیں گے. ایک دفعہ بیچ میں تھوڑی سی تلاوت سنیں. ہمارا وقت جان چکے پورا ہو گیا, تو منڈے کو اللہ نے چاہا تو ہم اس کو تھوڑا لے. آپ سوچ کے آئیے گا سورت ملک آپ کو کیا دیتی ہے. بس ایسے ہی چل پڑے, آپ کہیں گے بس ہم نے تو کوئی باتیں تو بیچ میں کی نہیں ہے. یقین کریں یہ آئے صورتیں اب باتیں کرنے والی نہیں ہیں, یہ بولنے ہی نہیں دیتی. اتنا حسن ہے ان کے اندر الفاظ کا اور ان کی باتوں کا. صرف شروع کی 3 آیتیں سنا دیں اور آپ سب بالکل آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے سنیں, اور یہ اللہ کے جو بادشاہی کا ذکر ہے اس کو ذرا امیجن کیجیے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات
بس اس 2 باتوں پہ سوچئے گا. انشاءاللہ منڈے کو بات کریں گے. تو بادشاہی اللہ کی ہے اور دوسرا لیا بلواکم ایکم احسن عملا. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت پورا ہوا ہے. 2-3 اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو کل فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالی حدیث کلاس ہوگی, جگہ کا آپ کو پتہ ہی ہے, نہیں پتہ تو سسٹر کوثر سے ایڈریس لے لیجئے. صحیح بخاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹائمنگس کیا ہے؟ 10 to 12, 10 to 12 انشاءاللہ. پھر اس کے بعد سیٹرڈے 11th کو 3 to 5 سسٹرز مینا کپور کے گھر میں, ویملی میں, فارم ایونیو پہ, چیپلن روڈ کے پاس, وہاں درس ہے. وہاں آپ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں. پھر سنڈے 12th اپریل کو ہیرو میں, ایک گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, ہیرو ویل ارم جو بھی یہ لکھے, اور 487 ہائی روڈ. ٹیکسٹ آپ کو انہوں نے یہ بھیج دیا ہوگا. اور یہاں 3 to 4:30 تک درس ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو لیں گے. اور راہ جو مسجد کا وہ نیکسٹ فرائیڈے سے ہوگا انشاءاللہ, پھر آپ کو بتا دیں گے اس کے بارے میں. اور یہ ہے کہ کار پارکنگ جو ہے نا ہمارے ادھر نیچے, اس کو خالی کرنا ہے فوری. ہو سکتا ہے کوئی فنکشن ہے کچھ ہے تو آپ لوگ پلیز. جی اس کمنگ فرائیڈے کو ہے, اگلا فرائیڈے. لیکن آپ نے سیٹرڈے لیا تھا کہ فرائیڈے ہے؟ ابھی بات کر لیں کیونکہ وہ مسجد ایک سے ہم یہ ویک تو خالی ہے, لیکن اگلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مسجد میں کوشش کر رہے ہیں, تو وہاں ہمیں 3 to 4:30 ہر فرائیڈے مل رہا ہے. تو آپ نے بتا دیا یا جیسے بھی ابھی بات کر لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر میسج دیں گے. چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ جی جزاکم اللہ خیر کثیر واسم الجزا. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ وہ ہمیں ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ شروع کبھی ملک تو اب جب ہم پڑھیں گے تو اور بہت شعور جاگے گا نا انشاءاللہ. جی ہمیں زندگی کی حقیقتوں کو سامنے سمجھنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے. اور ہماری زندگی میں آپ کچھ ٹیسٹ آتے ہیں, کسی کا ٹیسٹ کسی چیز کسی نعمت کے ہونے سے ہے اور کسی نعمت کے نہ ہونے سے. تو ہر شخص کا مستقل ایک امتحان ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں سب نے پہنچنے کی تیاری بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے نا, کہ جہاں پھر ہمیں سب کچھ وہی ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. رائٹ. تو الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ کہ بس دعاؤں کے ساتھ اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. فی الحال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.